السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
نے افغانستان کی طرف سے کابل میں پارلیمنٹ پر حملے میں آئی ایس آئی کے افسر کے ملوث ہونے کا الزام مسترد کر دیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
جب سے مرکز میں نئی حکومت آئی ہے مجھ پر ملزموں کے ساتھ نرمی برتنے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. مالیگاؤں بم دھماکہ معاملے میں خصوصی سرکاری وکیل روہنی سلائن کا الزام. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، داعش جنگجو گروپ نے کردوں کے قبضے والے شامی سرحدی شہر کوبانی پر تازہ حملہ کیا ہے، اور نیجر کی فوج کا بوکو حرام کے 15 عسکری پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ. امریکی محکمہ خارجہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ہو سکتا ہے کہ 30 جون تک مکمل نہ ہو پائے، لیکن امریکی وزیر خارجہ جان کیری جمعے کے روز بات چیت کے آخری مرحلے کے لیے ویانا جا رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے افغان پارلیمنٹ پر حملے میں پاکستان کے حوالے سے افغان موقف کو مسترد کر دیا ہے. افغان انٹیلیجنس ایجنسی نے پیر کے روز کابل میں افغان پارلیمنٹ پر حملے کے لیے حقانی نیٹ ورک پر الزام عائد کرتے ہوئے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے ایک افسر پر بھی الزام عائد کیا تھا. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان نے افغانستان کے ان الزامات کو مسترد کیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ کابل میں پارلیمنٹ کی عمارت پر حملے کے لیے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے ایک افسر نے مبینہ طور پر مدد فراہم کی. افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے ترجمان حسیب صدیقی نے کہا کہ پیر کو پارلیمنٹ پر ہونے والے حملے کی ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی حقانی نیٹ ورک کے کمانڈر مولوی شیرین نے پاکستانی شہر پشاور میں کی. حسیب صدیقی کے بقول اس حملے میں استعمال ہونے والی بارود سے بھری گاڑی پشاور شہر میں ہی تیار کی گئی، اور افغان حکام کو اس بارے میں 10 جون کو معلومات مل چکی تھیں، جس کی وجہ سے سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا تھا. افغان عہدیدار نے الزام لگایا کہ اس کام کے لیے پاکستانی انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے ایک افسر نے مدد فراہم کی. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ ہم اس طرح کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں.
Leveled against ISI and its officers in the past as well. We reject these allegations. Pakistan is a well-wisher of Afghanistan. We have said in the past, and I want to reiterate, that enemies of Afghanistan are enemies.
قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ اس طرح کے الزامات ماضی میں بھی آئی ایس آئی اور اس کے عہدیداروں پر لگتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کا خیر خواہ ہے. قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان ماضی میں بھی یہ کہہ چکا ہے، اور وہ ایک بار پھر یہ دہرانا چاہیں گے کہ افغانستان کے دشمن پاکستان کے دشمن ہیں. قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ کابل میں پارلیمنٹ کی عمارت پر حملے کے فوراً بعد پاکستان کے وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزارت خارجہ نے الگ الگ بیانات میں اس دہشت گرد حملے کی مذمت کی. پیر کو افغان پارلیمنٹ کے اجلاس کے موقع پر 7 دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 30 افراد زخمی ہو گئے تھے. تاہم اس حملے میں قانون ساز محفوظ رہے. ایک خودکش بمبار نے پارلیمنٹ کی عمارت کے مرکزی دروازے پر بارود سے بھری گاڑی میں دھماکہ کیا، جس کے بعد اس کے 6 دیگر ساتھیوں کی لگ بھگ 2 گھنٹے تک افغان فورسز سے جھڑپ جاری رہی، جس میں تمام حملہور مارے گئے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ افغانستان کی طرف سے اپنے ہاں کسی دہشت گرد واقعے میں پاکستان پر الزام عائد کیا گیا ہو، لیکن اشرف غنی کے صدر بننے کے بعد دونوں ملکوں کے فروغ پاتے تعلقات کے تناظر میں یہ الزام بظاہر غیر معمولی بات ہے. واضح رہے کہ پاکستان کی جانب نرم رویے پر صدر اشرف غنی کو افغانستان میں بھی بعض حلقوں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے. ایک ماہ قبل آئی ایس آئی اور افغانستان کے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے مابین مفاہمت کی ایک یادداشت پر بھی اتفاق ہوا تھا، جس کے تحت دونوں خفیہ ایجنسیاں انسداد دہشت گردی میں معاونت اور معلومات کا تبادلہ کریں گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے وزیر مشاہد اللہ خان نے کہا ہے کہ جنوبی پاکستان میں گرمی کی حالیہ لہر کا سبب ماحولیاتی تبدیلی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے جلیل اختر کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کی وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تغیرات مشاہد اللہ خان نے ملک کے جنوبی صوبہ سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی میں حالیہ گرمی کی شدید لہر سے ہونے والی ہلاکتوں کی وجہ خطے میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کو قرار دیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ ہفتے سے کراچی اور صوبہ سندھ کے دیگر اضلاع شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے اب تک 1,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مشاہد اللہ خان نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ کراچی اور صوبہ سندھ کے دوسرے جنوبی شہروں میں جون کے مہینے میں درجہ حرارت میں معمول سے زیادہ اضافے کی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، جس سے حالیہ چند سالوں کے دوران پاکستان بری طرح متاثر ہوتا آ رہا ہے۔
میں اس بات پہ، میرا شرح صدر ہے کہ یہ جو کراچی میں ہوا ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا تباہی کے دہانے پہ ہے اور ہم نے اس کے پروٹیکٹیو میئر لینے جو بہت ہی ایکسپینسو ہیں۔
انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، تاہم ان کے بقول اس کے باوجود اس کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو اس سے سنگین طور پر متاثر ہو رہے ہیں۔
آج ساری دنیا جو ہے کلائمیٹ چینج کے جو منفی اثرات ہیں اس کی وجہ سے تباہی کے دہانے پہ ہے۔ ہم نے اس گلوبل وارمنگ میں کوئی کردار ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم ونریبل کنٹریز میں نمبر 3 ہیں آؤٹ آف 10، یہ بات سمجھنی چاہیے۔
مشاہد اللہ خان نے کہا کہ اس سال مارچ اپریل میں شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں اچانک ہونے والی غیر معمولی بارشوں سے 50 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور ان کے بقول یہ امر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان غیر معمولی موسمیاتی تغیر کی لپیٹ میں ہے۔ مشاہد اللہ خان نے کہا کہ پاکستان کی سرحد سے ملحقہ بھارتی ریاست راجستھان میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر ممکنہ طور پر کراچی کا درجہ حرارت بڑھنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت اس کی تحقیق کرے گی۔ گزشتہ ماہ بھارت کے شمالی اور شمال مغربی علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے، جس سے لگ بھگ 3,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان گزشتہ چند سالوں کے دوران غیر معمولی موسمی تغیر کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ملک کو غیر معمولی بارشوں، شدید سیلاب اور خشک سالی کا سامنا رہا ہے۔ مشاہد اللہ خان نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے تدارک کے لیے امیر ترقی یافتہ ممالک کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے بقول موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجوں سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہے اور اس کے حفاظتی اقدامات بہت مہنگے ہیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی وزارت خارجہ اور میڈیا میں رپورٹس کے جواب میں کہ چین نے اقوام متحدہ کی تعزیرات کمیٹی میں پاکستان کے خلاف بھارت کی ایک کوشش کی راہ روک دی ہے، کہا ہے کہ پاکستان اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گی عشرت سلیم۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فیصلوں کی پاکستان کی طرف سے خلاف ورزی کے بارے میں بھارتی دفتر خارجہ کے بیان اور میڈیا رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی طرف سے القاعدہ اور اس سے منسلک افراد اور تنظیموں پر عائد پابندیوں کی مکمل پاسداری کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ منگل کو بھارتی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ رواں ہفتے سلامتی کونسل کی سینکشنز کمیٹی 1267 کا اجلاس بھارت کی درخواست پر بلایا گیا تھا، جس میں اس کی تجویز پر ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی پر پاکستان سے وضاحت طلب کی جانی تھی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بقول لکھوی کی ضمانت پر رہائی سے پاکستان سلامتی کونسل کی پابندیوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے، لیکن چین نے یہ کہہ کر اس کی تجویز کی مخالفت کی کہ بھارت نے اس معاملے پر مکمل معلومات فراہم نہیں کی، جس پر بھارت نے چین سے اعلیٰ سطح پر شدید احتجاج کیا۔ ہفتہ وار بریفنگ میں قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان اور ذرائع ابلاغ میں آنے والی خبریں بہت افسوسناک اور گمراہ کن ہیں، اور سلامتی کونسل کی سینکشنز کمیٹی 1267 کے ایک خالصتاً تکنیکی مسئلے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش ہے۔
پاکستان therefore rejects any insinuations and politically motivated moves and attempts to question its commitment to the UN Security Council's decision.
انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کی جانب سے ان اشاروں اور سیاسی محرکات پر مبنی کوششوں کو مسترد کرتا ہے، جن کے ذریعے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فیصلوں پر عمل درآمد کے پاکستانی عزم پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1267 کے ذریعے بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم القاعدہ اور اس سے منسلک افراد اور اداروں کے خلاف 15 اکتوبر 1999 میں پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ واضح رہے کہ 2008 میں بھارتی شہر ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا الزام بھارت پاکستان میں مقیم کالعدم دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ اور اس سے منسلک افراد پر عائد کرتا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ ممبئی حملوں کی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان نے بھارتی درخواست پر ذکی الرحمان لکھوی کو گرفتار کر کے اس کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ تاہم نامکمل شواہد کی بنا پر لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ دسمبر میں لکھوی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد اپریل میں اسے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ اس کا عدالتی نظام خود مختار ہے اور حکومت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سن 2008 میں مالیگاؤں میں ہونے والے دھماکے کے مقدمے کی خصوصی وکیل سرکار روہینی سلائن نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران جب سے نئی حکومت اقتدار میں آئی ہے، ان پر نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا این آئی اے کا دباؤ ہے کہ وہ اس معاملے میں نرمی اختیار کریں۔ اس دھماکے میں 4 مسلمان ماہ رمضان میں ہلاک ہو گئے تھے اور ہندو انتہا پسندوں پر اس کا الزام تھا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
2008 میں مہاراشٹر کے مالیگاؤں میں ہونے والے بم دھماکہ کیس کی خصوصی سرکاری وکیل روہنی سلائن نے الزام عائد کیا ہے کہ جب سے مرکز میں نئی حکومت آئی ہے، ان پر ملزموں کے ساتھ نرمی برتنے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ روہنی سلائن نے ایک سرکردہ انگریزی اخبار دی انڈین ایکسپریس اور پھر ایک نیوز چینل این ڈی ٹی وی سے بات چیت میں کہا کہ گزشتہ سال مرکز میں این ڈی اے حکومت کے قیام کے فوراً بعد قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے کے ایک عہدیدار نے ان سے ملاقات کر کے کہا کہ ایک پیغام ہے کہ وہ ملزموں کے بارے میں نرمی سے کام لیں۔ یاد رہے کہ مالیگاؤں بم دھماکہ میں 4 مسلمان ہلاک اور 79 زخمی ہوئے تھے۔ پہلے اس میں مسلمانوں کو ملزم بنایا گیا تھا، مگر بعد کو مہاراشٹر انسداد دہشت گردی دستے کے سربراہ ہیمنت کرکرے کی تحقیقات سے انکشاف ہوا کہ اس میں اندور کے مبینہ ہندو انتہا پسندوں کا ہاتھ تھا۔ روہنی نے مزید کہا کہ ابھی 12 جون کو جب یہ معاملہ سیشن عدالت میں سماعت کے لیے آیا تو پھر اسی عہدیدار نے کہا کہ اوپری لوگ نہیں چاہتے کہ وہ مہاراشٹر حکومت کی طرف سے بطور وکیل اس کیس میں پیش ہوں، اب دوسرا وکیل اس معاملے کو دیکھے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایک عام آدمی یا نئے وکیل کے لیے یہ معاملہ بہت مشکل ہے، بقول ان کے چونکہ یہ کیس واپس نہیں لیا جا سکتا اس لیے شاید وہ اس کیس میں ہار جانا چاہتے ہیں۔ اس معاملے میں سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر اور کرنل پرساد پروہی سمیت 12 افراد کو ملزم بنایا گیا تھا، جس میں سے 4 ضمانت پر ہیں۔ سپریم کورٹ نے اب کہا ہے کہ یہ معاملہ خصوصی عدالت میں خصوصی جج کے ذریعے دیکھا جائے۔ 15 اپریل کو اپنے ایک حکم میں اس نے کہا کہ مالیگاؤں کے ملزموں پر مہاراشٹر حکومت کے خصوصی قانون مکوکا کے تحت الزامات عائد نہیں کیا جا سکتے کیونکہ اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عدالت نے ملزموں کے لیے ضمانت کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا کہ خصوصی عدالت ان کی ضمانت کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ خصوصی سرکاری وکیل روہنی سلائن کے الزامات کے سلسلے میں این آئی اے کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کی وزیر خارجہ جان کیری ویانا جا رہے ہیں، جہاں وہ ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کریں گے، جس کی جامع معاہدے کی حتمی تاریخ منگل کو ختم ہو رہی ہے۔ اور امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کے لیے ایک معاہدہ طے کرنے کی کوششوں پر ہونے والے مذاکرات ہو سکتا ہے کہ 30 جون تک اپنا کام مکمل نہ کر سکیں، لیکن توقع ہے کہ وہ قریب تر ہوں گے۔ بدھ کے روز یہ بات چیت اپنے تازہ ترین تبصرے میں جان کیری نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایرانیوں نے وہ اقدامات مکمل طور سے نہ اٹھائے ہوں جن پر اپریل میں ہونے والے معاہدے کے بنیادی ڈھانچے میں اتفاق کیا گیا تھا۔ کیری ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ علی خمینائی کے اس ہفتے کے بیان پر تبصرہ کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران بین الاقوامی انسپیکٹروں کو فوجی تنصیبات، سائنسدانوں اور دستاویزات تک رسائی نہیں دے گا۔ خمینائی کا اس بیان اور کیری کے اس پر تبصرے سے جمعرات کے روز وزارت خارجہ نے 30 جون کی حتمی تاریخ کے بارے میں اندازے ظاہر کیے ہیں۔ صدر براک اوباما نے تسلیم کیا ہے کہ ایسے میں جب انہوں نے امریکی پالیسیوں میں ایسی تبدیلیاں کیں جن سے مغوی امریکی شہریوں کے خاندان والوں کے لیے تاوان ادا کرنے میں آسانی ہوئی، اس سے درحقیقت حکومت کئی مرتبہ متاثرہ خاندانوں کی بے توقیری کا سبب بنی۔ وائٹ ہاؤس سے آرو پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
گزشتہ اگست سے جب سے ڈایانا اور جان فولے کے بیٹے جیمز کو داعش نے اپنی تحویل کے دوران ہلاک کیا ہے، دونوں نے کوشش کی ہے کہ مغویوں کے خاندانوں کو ایسے تلخ تجربات سے نہ گزرنا پڑے جن کا سامنا انہوں نے کیا ہے۔ فولے کا موقف ہے کہ ان کے صحافی بیٹے کو وطن واپس لانے کے لیے زیادہ اقدامات نہیں کیے گئے، اور وہ اس چیز کا الزام حکومت کے رسپانس کے واضح نہ ہونے اور کمیونیکیشن میں کمی کو دیتے ہیں۔ بدھ کے روز صدر باراک اوباما نے اس مایوسی کو تسلیم کیا۔ وہ کس طرح اکثر بیوروکریسی کی نظر ہو جاتے ہیں اور کس طرح بعض کیسز میں فیملیز محسوس کرتی ہیں کہ اپنے پیاروں کو گھر واپس لانے کے آپشنز تلاش کرنے میں انہیں خطرات کا سامنا ہوتا ہے، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے۔ صدر باراک اوباما نے اس حکومتی پالیسی پر 6 ماہ تک نظر ثانی کے بعد تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے جو خاندانوں اور یرغمالوں کے درمیان رابطے میں مددگار ہیں، اور ساتھ ساتھ یرغمال بنائے گئے افراد کی بازیابی کی مربوط کوششوں کے لیے ایک واحد مستقل باڈی کی تشکیل کی بھی متقاضی ہیں۔ اس باڈی کو ہوسٹیج ریکوری فیوژن سیل کا نام دیا گیا ہے۔ صدر باراک اوباما نے واضح کیا کہ کسی بھی خاندان کو اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے تاوان کی ادائیگی پر قانونی چارہ جوئی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن دہشت گردوں کے لیے کسی طرح کی رعایت نہ دینے کی امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ I firmly believe that the United States government paying ransom to terrorists risks صدر کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ امریکی حکومت کے دہشت گردوں کو تاوان ادا کرنے سے مزید امریکیوں کی شہریوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہوں گے، اور اس دہشت گردی کے لیے فنڈز فراہم ہوں گے جس کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس وقت بیرون ممالک میں 30 امریکی شہریوں کو یرغمال بنا کر رکھا گیا ہے۔ صدر نے بدھ کے روز یرغمال بنائے گئے امریکی شہریوں کے خاندانوں سے ملاقات کی۔ اس سے قبل صدر نے اس بارے میں کہا، Today my message to anyone who harms Americans is that we do not forget. آج ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جو امریکیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، پیغام یہ ہے کہ ہماری پہنچ دور تک ہے اور انصاف ضرور ہوگا۔ یہ تھے صدر باراک اوباما کے الفاظ۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے جمعرات کے روز شمالی کوریا کی جانب سے اقوام متحدہ کے دفتر کے خلاف دھمکیوں اور تنقید کا جواب دیا ہے۔ جنوبی کوریا میں اس ہفتے کھلنے والے اس دفتر کو شمالی کوریا میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کی تفتیش کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس بارے میں برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل کل۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ سائبر چوری کے مسئلے پر ایک دوسرے پر یہ الزامات لگائے بغیر دیانتدارانہ گفتگو ہوئی کہ حکومت نے اس کی اجازت دی تھی یا نہیں، اور کہا کہ یہ ہیکرز تھے یا انفرادی لوگ تھے جن پر قانونی کارروائی کی حکومت اہلیت رکھتی ہے یا نہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات بدھ کو ختم ہو گئے۔ ان مذاکرات کے خاتمے پر دونوں ممالک نے اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تعاون بڑھانے اور سائبر سیکیورٹی، بحیرہ جنوبی چین کے متنازع اور اہم علاقے پر چین کی ملکیت کے دعوے اور انسانی حقوق جیسے حساس معاملات پر اختلافات کو کم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ جان کیری نے جو بیان دیا وہ اس کی ساؤنڈ بائٹ ہم نے آپ کو سنوائی۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس میں صدر اوباما اور چین کے خصوصی نمائندوں کے وفد نے امریکہ اور چین کے درمیان ماحولیات اور صاف توانائی کے بارے میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا، اور دونوں ممالک نے دسمبر میں ماحولیات کے متعلق پیرس میں ہونے والے مذاکرات پر اتفاق کیا۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہا گیا کہ امریکہ کے صدر نے چین کی طرف سے اپنی معیشت میں اصلاحات اور توازن لانے کی کوششوں اور ایک دو طرفہ سرمایہ کاری کا معاہدہ کرنے کے لیے جاری مذاکرات کے لیے حمایت کا اظہار کیا۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے جمعرات کے روز شمالی کوریا کی جانب سے اقوام متحدہ کے دفتر کے خلاف دھمکیوں اور تنقید کا جواب دیا۔ اس بارے میں برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل کل۔
حال ہی میں سول میں کھلنے والے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کے تفتیش کار گزشتہ سال جاری ہونے والی اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پر کام کریں گے جس میں جیل میں بند سیاسی قیدیوں کی فہرست اور ان پر ہونے والے مظالم، جن میں قتل، جبری مشقت، تشدد اور جنسی زیادتیاں وغیرہ شامل ہیں۔ شمالی کوریا نے اپنے سرکاری میڈیا کے ذریعے جنوبی کوریا کو اقوام متحدہ کا دفتر کھولنے پر کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس دفتر کا مقصد جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا اور دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لانا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید ریاض الحسین نے پیانگ یانگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ڈرانے دھمکانے کی حکمت عملی پر کار فرما ہے۔ زید الحسین کا کہنا تھا،
Any threats from a member state of the United Nations,
اقوام متحدہ کے کسی ادارے کے خلاف اقوام متحدہ کی رکن ریاست کی جانب سے کسی قسم کی دھمکی قابل افسوس اور ناشائستہ ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے شمالی کوریا کے معاملے کو بین الاقوامی عدالت کے سپرد کرنے کے بارے میں غالب اکثریت کے ساتھ قرارداد منظور کی تھی، لیکن یہ معاملہ سلامتی کونسل میں تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ سلامتی کونسل میں اس پر رائے دہی نہیں ہو سکی تھی کیونکہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شمالی کوریا کے اتحادی روس اور چین اس معاملے کو ویٹو کر دیں گے۔ تاہم زید ریاض الحسین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ شمالی کوریا میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ تاہم اس کے ساتھ ہی ریاض الحسین کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے دفتر کا مقصد یہ بھی ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے جائیں تاکہ وہاں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہو سکے۔ جنوبی کوریا کی صدر پاک گیون ہی شمالی کوریا کے ساتھ غیر مشروط بات چیت کی حامی ہیں۔ تاہم شمالی کوریا مشروط بات چیت کے آغاز پر آمادہ ہے۔ ان شرائط میں امریکہ کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقیں ختم کرنا اور جنوبی کوریا سے سرگرم کارکنوں کا غبارے بھیجنے کا سلسلہ بند کرنا شامل ہے جن پر حکومت مخالف عبارات لکھی ہوں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
طالبان کے ایک ترجمان کی جانب سے اس بیان کے بعد کہ گروپ نے سینئر رہنماؤں اور افغان حکومت کے عہدیداروں کے درمیان امن مذاکرات کا اختیار نہیں دیا، افغان طالبان کے درمیان تقسیم کی علامتیں گہری ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے ایاز گل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اعلی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان افغان قومی مصالحت کی بحالی کی اپنی کوششوں کے سلسلے میں خفیہ رابطوں کے پس پشت کار فرما ہے تاکہ اس جنگ زدہ ملک میں عداوتوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے حال ہی میں یہ تصدیق کی تھی کہ افغان اور طالبان کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ ماہ چین میں ملاقات کی تھی اور وہ امن مذاکرات کے آغاز کے امکانات پر بات چیت کے لیے جلد دوبارہ ملاقات کریں گے۔ پارلیمنٹ کے ایوانی زیری میں قومی اسمبلی کی خارجہ امور سے متعلق کمیٹی کے سامنے اپنی شہادت کے دوران سرتاج عزیز نے یہ انکشاف کیا کہ اسلام آباد نے چین کے شہر اورمچی میں اس ملاقات کا انتظام کرایا تھا، بلکہ انہوں نے آئندہ اجلاس میں پیش رفت ہونے کی پیشگوئی بھی کی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگلی ملاقات کب اور کس جگہ ہوگی۔ لیکن عسکریت پسند گروپ نے بدھ کے روز یہ کہتے ہوئے ان ملاقاتوں کی اہمیت گھٹا دی کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے یا مستقبل کے لیے اس کی منصوبہ بندی کی گئی ہے تو یہ محض ذاتی حیثیت میں اپنی حدود سے تجاوز ہے اور وہ طالبان کی نمائندگی نہیں کرتی۔ اسلام پرست عسکریت پسند گروپ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ اس کی قیادت نے چین میں ہونے والی ملاقات کا اختیار نہیں دیا تھا۔ گروپ کا کہنا ہے کہ قطر کے سیاسی دفتر میں موجود عہدیداروں کو صرف تنظیم کی جانب سے سیاسی امور کی انجام دہی اور میٹنگز کے انعقاد کی اجازت دی گئی ہے۔ پاکستانی پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین اویس احمد لغاری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانوں کی یہ توقعات درست نہیں ہیں کہ اسلام آباد کا بے گھر ہونے والے طالبان پر مکمل کنٹرول ہے، اور یہ کہ شورش پسندوں کو مذاکرات کی میز پر لانا ایک ایسا راستہ ہے جس پر بے شمار چیلنجز موجود ہیں۔
And I think our relationship with the Taliban because of the historical background is something that the Western community and even people inside Afghanistan are actually
میرا خیال ہے کہ تاریخی پس منظر کی وجہ سے طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ مغربی دنیا اور حتیٰ کہ افغانستان کے اندر موجود لوگوں کو بھی در حقیقت اس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 1990 کی دہائی کے آخر میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے پیچھے پاکستانی فوج کا ہاتھ تھا اور پاکستان ان صرف تین ممالک میں شامل تھا جنہوں نے ان کی حکومت کو سفارتی لحاظ سے تسلیم کیا تھا۔ افغان اور مغربی ناقدین کا اصرار ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی نے 2001 میں امریکی قیادت کے فوجی اتحاد کی جانب سے طالبان کو اقتدار سے الگ کیے جانے کے باوجود بھی یہ رابطے ختم نہیں کیے۔ لغاری کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہونے والی یہ تنقید کہ پاکستان افغان تنازع کو ختم کرنے کے لیے کافی کچھ نہیں کر رہا، ہمسایہ ملک افغانستان میں دو طرفہ رابطوں کو نقصان پہنچانے والوں کا کام ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی دونوں کا یہ عزم ہے کہ وہ اپنے ملکوں کے درمیان کشیدگی سے تعلقات کے فروغ سے حاصل ہونے والے فوائد کے سفر کو پٹری سے نہیں اترنے دیں گے۔ شورش پسند لیڈروں کے ساتھ حالیہ کئی ملاقاتوں کا کریڈٹ افغان صدر اشرف غنی کی ہمسایہ ملک پاکستان کے ساتھ برسوں کے عدم اعتماد اور باہمی شکوک و شبہات کے بعد تعلقات اثر نو متعین کرنے کی کوششوں کو دیا جا رہا ہے۔ افغان امن کے فروغ کے لیے اسلام آباد کی حمایت کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ 2001 میں اقتدار سے علیحدگی کے بعد زیادہ تر طالبان قیادت پاکستان میں مقیم رہی ہے۔ افغان یہ الزام لگاتے ہیں کہ طالبان جنگجو شورش کو جاری رکھنے اور اس سلسلے میں ہدایات دینے کے لیے پاکستان کے سرحدی علاقے استعمال کرتے رہے ہیں۔ منگل کے روز افغان قانون سازوں نے یہ الزام لگایا کہ گزشتہ دنوں افغان پارلیمنٹ پر ہونے والے حملے کے پیچھے پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ قانون سازوں کو خفیہ معلومات کے تبادلے کے ایک معاہدے کی مخالفت کی سزا دی گئی ہے، جس پر حال ہی میں سیکیورٹی سے متعلق افغان نیشنل ڈائریکٹریٹ نے ISI کے ساتھ دستخط کیے ہیں۔ پاکستان نے ابھی تک ان الزامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اس نے کابل میں پارلیمنٹ پر طالبان کے دعوے کو ایک دہشت گرد حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ طالبان افغان قانون سازوں، سول سوسائٹی، امن اور حقوق کے سرگرم کارکنوں کے ساتھ ساتھ قطر میں اقوام متحدہ کے عہدیداروں، ناروے اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ حالیہ رابطوں کی تصدیق کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے گزشتہ مہینے چین کے شمال مغربی شہر اورمچی میں ہونے والی ملاقات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ 14 سال پہلے امریکی قیادت میں اتحادی افواج کی کارروائی سے بچنے کے لیے فرار ہونے کے بعد طالبان کی زیادہ تر قیادت اور جنگجوؤں نے پاکستان میں پناہ لی تھی، لیکن پاکستان کے سینئر عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان میں مقامی کمانڈروں کی نئی نسل سامنے آنے کے بعد شورش پسند گروپ پر پاکستان کے اثر و رسوخ میں بھی بتدریج کمی آئی ہے۔ وہ یہ اصرار کرتے ہیں کہ ایسے بہت سے مقامی کمانڈر طالبان کی سیاسی قیادت سے الگ آزادانہ کارروائی کرتے ہیں اور وہ کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ان سب کو ایک صفحے پر لانا مشکل بنا رہے ہیں۔ اس ہفتے افغان عہدیداروں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کو بتایا کہ افغانستان میں داخل ہونے والے تقریباً 7,000 غیر ملکی جنگجو ملک کی سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک چیلنج بن رہا ہے۔ افغان اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں کی بڑی تعداد میں افغانستان میں آمد پاکستانی فوج کی سرحد کی دوسری جانب طالبان کے مضبوط ٹھکانوں کے خلاف مہم کا نتیجہ ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے قرم قبائلی خطے میں 2 سیکیورٹی اہلکار جمعرات کے روز اس وقت ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے جب ان کی گاڑی ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کے قبائلی علاقے قرم ایجنسی میں ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں کم از کم 2 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. یہ واقعہ جمعرات کی صبح اور مگئی کے علاقے میں پیش آیا جہاں سیکورٹی اہلکار استعمال کے لیے پانی بھر کے لا رہے تھے کہ جیسے ہی اپنی چیک پوسٹ کے قریب پہنچے تو وہاں بارودی سرنگ کی زد میں آ گئے. دھماکے سے 2 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 2 زخمی ہو گئے. قرم ایجنسی کا شمار پاکستان کے حساس ترین قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے. افغان سرحد سے ملحقہ اس قبائلی علاقے میں سیکورٹی فورسز کی شدت پسندوں سے جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہے جبکہ یہاں روپوش عسکریت پسند ماضی میں سیکورٹی قافلوں اور اہلکاروں کو نشانہ بناتے آئے ہیں. دری اسنا جمعرات کو ہی قبائلی علاقوں سے ملحقہ صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق کانسٹیبل حشمت پشاور میں جوڈیشل کمپلیکس میں ایک سماعت کے لیے آئے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے انہیں گولیوں سے نشانہ بنایا. قرم ایجنسی اور پشاور میں پیش آنے والے واقعات کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان نے قبول کی ہے. پاکستانی فوج نے قبائلی علاقوں شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں ملکی و غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف گزشتہ سال بھرپور کاروائیاں شروع کی تھی جن میں 1200 سے زائد عسکریت پسندوں کا ہلاک کیا جا چکا ہے. ان کاروائیوں کی وجہ سے شدت پسند ان علاقوں سے فرار بھی ہوئے ہیں جن سے نمٹنے کے لیے بھی سیکورٹی فورسز کاروائیاں کر رہی ہے. فوجی آپریشن کے بعد ملک میں ماضی کے نسبت امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر بہتری دیکھنے میں آئی ہے لیکن پھر بھی تشدد کے اکا دکا واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جنہیں حکام سیکورٹی فورسز کی کاروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ متعلقہ حکام بی بی سی کی اس رپورٹ کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایم کیو ایم بھارت سے فنڈز وصول کر رہی تھی. ایم کیو ایم اس کی تردید کرتی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ میں اپنی ایک سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پر بھارت سے فنڈز لینے اور اپنے کارکنوں کو تربیت دلوانے کے الزامات کا جائزہ لے رہا ہے اور حقائق جاننے کے لیے برطانوی حکومت سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے. بدھ کو بی بی سی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کراچی میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے ایم کیو ایم مبینہ طور پر بھارت سے رقوم لیتی رہی ہے اور اس کے کارکن وہاں جا کر تربیت بھی حاصل کرتے رہے. ایم کیو ایم نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جماعت کی ساکھ خراب کرنے کی مبینہ سازش کا حصہ ہے. اس رپورٹ کے منظر عام پر آتے ہی ایک بار پھر پاکستانی میڈیا میں ہلچل مچ گئی اور تمام وقت اس معاملے کو لے کر بحث اور مذاکرے پیش کیے جاتے رہے. وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے جمعرات کو اسلام آباد میں برطانیہ کے ہائی کمشنر سے ملاقات کی اور انہیں اس بارے میں اپنی حکومت کے موقف سے آگاہ کیا. بعد میں انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ بی بی سی کی رپورٹ میں انتہائی حساس اور اہم انکشاف کیے گئے ہیں اور پاکستان چاہتا ہے کہ حقائق تک پہنچنے میں برطانیہ پاکستان کی مدد کرے.
برطانیہ کے ہائی کمشنر کو یہ باور کرایا کہ گزشتہ روز کی بی بی سی کی ڈاکومنٹری میں جو حقائق سامنے آئے ہیں انتہائی حساس اور انتہائی اہم، وہ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے تشویش کا باعث بھی ہیں اور اس امر کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی ایک شفاف تحقیقات کرائی جائے اور حقائق کو منطقی انجام تک پہنچا کر حکومت پاکستان کو اس سے آگاہ رکھا جائے.
وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں برطانوی حکومت کو باضابطہ طور پر ایک خط بھی لکھا جا رہا ہے. ادھر جمعرات کو ہی دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا کہ برطانوی میڈیا کی اس رپورٹ میں کیے گئے دعوے کا پاکستان میں متعلقہ حکام جائزہ لے رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کراچی کی ایک باثر جماعت ہے اور اس پر ماضی میں بھی بدامنی اور انتشار پھیلانے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ رواں سال رینجرز کی طرف سے اس جماعت کے مرکزی دفتر 90 پر چھاپے اور وہاں سے بڑی مقدار میں اسلحہ برآمد کرنے کے علاوہ بعض مطلوب افراد کی گرفتاری کے دعووں سے بھی ایم کیو ایم کے لیے صورتحال پریشان کن چلی آ رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے عہدیداران کراچی میں رینجرز کے جاری آپریشن پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے آئے ہیں کہ اس میں خاص طور پر ان کی جماعت کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن حکام کے بقول کراچی میں جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز بلا امتیاز کارروائیاں کر رہی ہیں۔ پاکستان کے اعلیٰ ترین سیاسی و عسکری عہدیدار حالیہ مہینوں میں یہ الزام عائد کرتے آئے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی اور بدامنی میں بھارت کی خفیہ ایجنسی رو ملوث ہے، جبکہ بھارت اس کے جواب میں پاکستان پر اپنے ہاں دہشت گردوں کی مدد کا الزام لگاتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
داعش جنگجو گروپ نے کردوں کے قبضے والے شامی سرحدی شہر کوبانی پر تازہ حملہ کیا ہے۔ جمعرات کے روز شمالی شام میں باغیوں کے دو بڑے حملوں میں سے یہ ایک ہے۔ یہ حملے اس کے بعد کیے گئے جب داعش جنگجوؤں کو حالیہ ہفتوں میں کرد فوجوں کے ہاتھوں پے در پے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ حملے کا آغاز جمعرات کے صبح خودکش بم حملے سے ہوا۔ شامی کرد سیاستدان جیلو عیسیٰ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ داعش جنگجوؤں نے کوبانی کے ارد گرد متعدد خودکش بم حملے کیے جن میں 23 شہری ہلاک ہوئے۔ داعش کے کئی جنگجو بھی مارے گئے۔ کردش جنگجوؤں نے جنہیں امریکی قیادت میں اتحاد کے فضائی حملوں کی حمایت حاصل تھی جنوری میں کوبانی کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ کئی مہینوں کی لڑائی کے بعد ملنے والی اس کامیابی کو بہت اہم اور علامتی فتح قرار دیا جا رہا تھا۔ جمعرات کے روز شام کے انسانی حقوق کی نگراں تنظیم نے یہ بتایا کہ داعش جنگجوؤں نے شمال مشرقی قصبے حساکہ کے دو علاقوں کو حکومتی فورسز سے چھین لیا۔ شامی فوجی ذرائع نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ حکومتی فوجوں نے جہادیوں کے حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ نیجر کی فوج نے زمینی اور فضائی کاروائیوں میں بوکو حرام کے 15 عسکریت پسندوں کو ہلاک اور 20 کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ بدھ کو دیر گئے سرکاری ریڈیو پر جاری ایک بیان میں نیجر کی وزارت دفاع نے کہا کہ فوجیوں نے اس آپریشن کے دوران ایک بختر بند گاڑی اور 20 موٹر سائیکلوں کو تباہ کر دیا۔ فوج کی طرف سے آپریشن کے مقام کی نشاندہی نہیں کی گئی، تاہم بوکو حرام چاٹ جھیل کے قریب جنوب مشرقی نیجر اور نائجیریا اور چاٹ کے سرحدی علاقوں میں سرگرم ہے۔ تباہ کن زلزلے کے بعد نیپال کی تعمیر نو میں مدد کرنے کے لیے عالمی امدادی ادارے تقریباً $3 بلین کی امداد کا اعلان کر چکے ہیں۔ نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار اینجنا پسریچا نے بتایا کہ ہمالیائی ملک کے ساتھ سب سے زیادہ مدد دینے کے وعدے اس کے دو بڑے ہمسایہ ممالک بھارت اور چین کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ تفصیلات شہناز نفیس سے۔
نیپال کے عزم اور غیر متزلزل ارادے کی تعریف کرتے ہوئے بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے $1 بلین مدد دینے کا اعلان کیا۔ جمعرات کے روز کھٹمنڈو میں ہونے والے اس کانفرنس میں یہ کسی بھی عالمی ڈونر کی جانب سے دی جانے والی سب سے زیادہ رقم تھی۔ بھارتی وزیر خارجہ کے الفاظ،
ایوری چیلنج از این اپرچونٹی فرینڈز، آؤٹ آف ڈیپتھ ایڈورسٹی کمز اسٹرینتھ، ود آؤٹ ڈاؤٹ فرام دی ڈیبریز آف ڈسٹرکشن آر اسٹرانگر یونائیٹڈ۔
ہر چیلنج دوستوں کو ایک موقع فراہم کرتا ہے اور ہر مصیبت کے بعد قوت آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تباہی کے اس ملبے سے ایک مضبوط، متحد اور پہلے سے زیادہ پر اعتماد نیپال ابھرے گا۔ دوسری جانب چین کے وزیر خارجہ وینگ یی نے $483 ملین دینے کا عہد کیا، جو بھارت کی جانب سے دی جانے والی امداد کا نصف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک ہمالیہ خطے کی پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ نیپال کے وزیر اعظم سوشل کرولا نے بدعنوانی سے متعلق پائی جانے والے خدشات کے بارے میں کہا کہ بدعنوانی کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ امداد مستحق لوگوں تک پہنچے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ امدادی اداروں کے عہدیداروں نے ڈونر ممالک پر زور دیا کہ وہ مدد دینے کے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے ہیتی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں 2010 میں تباہ کن زلزلے کے بعد ڈونرز نے $1 بلین کے جن منصوبوں کا اعلان کیا تھا، اس پر کبھی عمل درآمد نہیں کیا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی سپریم کورٹ نے جمعرات کے روز صدر باراک اوباما کو ان کے سیاسی حریفوں کے خلاف ایک بڑی فتح سے ہمکنار کر دیا جب ان کے متنازع صحت عامہ کے پروگرام کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ عوامی صحت کے اس پروگرام پر قانونی چیلنج کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے 3-6 ووٹوں سے اوباما انتظامیہ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا جس میں صحت کا بیمہ خریدنے کے لیے لوگوں کی مدد کے لیے وفاقی مراعات کی اجازت دی گئی ہے۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر متنبہ کر رہے ہیں کہ روس سے لاحق خطرے میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ یوکرین تک محدود نہیں ہے۔ یورپ میں نیٹو کے اتحادی ملکوں کے دورے کے موقع پر انہوں نے روس کے خلاف جٹ جانے کا عہد کیا لیکن کہا کہ مغربی سرجنگ کی حکمت عملی پر انحصار نہیں کرے گا۔ چین حکم دے رہا ہے کہ سیویلینز کے لیے تیار ہونے والے نئے جہازوں کو فوجی شپس کے خاص کے مطابق ڈھالا جائے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام چین کو ساؤتھ چائنا سی کے متنازع پانیوں میں علاقوں پر دعوے بڑھانے کی کوششوں، چین کی فوج کی جانب سے اپنے بحری تحقیق کو وسیع کرنے کی موجودہ کوششوں میں اضافے میں مدد دے سکتا ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے لیے جوائس ہوانگ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
بیجنگ نے پہلے ہی اپنے سویلین ساحلی گارڈز کی تعداد کو اس حد تک بڑھا دیا ہے کہ وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ گارڈز غیر مسلح شپ سے استعمال کر رہی ہیں تاکہ متنازع پانیوں پر یو ایس نیول انٹیلیجنس کی اس سال آنے والی رپورٹوں کے مطابق اپنی موجودگی کو بڑھایا جا سکے۔ اسی سبب تجزیہ کار ان بحری جہازوں کو چین کی دوسری بحریہ قرار دیتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی تھی کہ حکومت نے فوج کے لیے نئے رہنما اصولوں کی منظوری دے دی ہے جو پرائیویٹ شپس تیار کرنے والوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنے نئے جہازوں کو اس انداز میں تیار کریں کہ جنگی زمانے میں انہیں نیوی کے ریزرو جہازوں کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ چین کی مقرنہ بھی نیشنل ڈیفنس ٹرانسپورٹ لا پر کام شروع کر رہی ہے جو شپ تیار کرنے والوں کو فوجی استعمال کے قابل جہاز تیار کرنے پر اٹھنے والے اخراجات برداشت کرنے اور جنگ کے زمانے میں استعمال کے دوران ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے انشورنس پر اٹھنے والی قیمت کی ادائیگی کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ یہ اسپیسیفیکیشنز چینز کو اس قابل بنا دیتی ہیں کہ وہ اپنے سویلین جہازوں کو بڑی حد تک فوجی سطح پر لے جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال تک چین کے پاس تقریباً 172,000 سویلین شپس تھے۔ جہازوں کے بارے میں نئی اسکیم میں چین کی جانب سے ایشیا میں اس کے بڑھتے ہوئے ارادوں کا اندیا ہو سکتا ہے، یہ کہنا ہے ورلڈ پالیسی انسٹیٹیوٹ میں سینئر فیلو جیمز نالٹ کا۔ ان کے الفاظ ہیں، اس اقدام کا مقصد خطے میں دیگر ممالک کو خبردار کرنا ہے کہ چین ساؤتھ چائنا سی میں اپنے دعووں کے بارے میں بہت سنجیدہ ہے اور مستقبل میں اپنے دعووں کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ مسٹر نالٹ کہتے ہیں کہ چین کے اس اقدام کو ایک انتباہ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، لیکن میں خود کار طریقے سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کروں گا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ امریکہ بھی پہلی جنگ عظیم سے ایسے اقدامات کر رہا ہے، جبکہ برطانیہ نے بھی فالک لینڈ وار کے زمانے میں 1982 میں ایسے ہی اقدام کیے تھے جو اب چین لے رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اطلاعات میں چین جس منصوبے پر انحصار کر رہا ہے اس میں چین دراصل یو ایس میری ٹائمز لاز کے نظام سے متاثر نظر آتا ہے۔ یہ نظام سویلین اور فوجی استعمال والے جہازوں کے لیے سبسڈیز اور انشورنس کی اجازت دیتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سمین پروگرام یوتھ ٹائم میں آج آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں پاکستان میں ابھرتی ہوئی ایک فلم پروڈیوسر ایمن بنت سید سے۔ پاکستان میں فلم پروڈکشن کا کیا اسکوپ ہے، اس بارے میں ایمن نے اسد حسن کو بتایا۔
ایکچولی فلم کا بہت سارے نمبر آف ریزنز تھے جس کی وجہ سے فلم نہیں کر پائی تھی۔ ایک تو جب ٹیکنالوجی چینج ہوئی اور اتنا بجٹ ڈفرینٹ اسکیل کے آئے تو ہم اس کو میٹ نہیں کر سکے تھے۔ ہمارے ایکٹرس تو خیر اس وقت بھی بہت امیزنگ تھے۔ ابھی بیسکلی واٹ وی ہیڈ ٹو ڈو واز کہ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کو اور اپنے بجٹ کو، اپنی پروڈکشن کو اس لیول پہ لانا تھا۔
تو کیا کوئی ٹیکنیکل سپورٹ آپ کو انڈیا سے بھی مل رہی ہے؟
ٹیکنیکل نہیں، ہم لوگ ابھی تک تو انڈیا کی طرف ہم لوگ نہیں گئے ہیں۔ کچھ فلمز ہیں جیسے ہم لوگ اگر فار ایگزامپل کسی کو، بہت کم ہے جبکہ یہ، جب کسی کو ساؤنڈ ڈیزائن کرانی ہو یا کسی کو ساؤنڈ ڈبنگ وغیرہ، اس طرح ہم لوگ جائیں، مگر انڈیا کی طرف ہم نہیں جا رہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے بجٹ بھی نہیں ہے ابھی انٹرنلی۔ تو ہماری ساری زیادہ تر جو فلمز ہیں وہ ہم لوگ خود ہی بنا رہے ہیں، اور یہ خیر بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے اپنی ایکسپرٹیز کافی ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ بٹ جو ہماری ابھی تک کی کلیبریشن ہے انڈیا کے ساتھ وہ ابھی تک بہت زیادہ نہیں ہو پائی ہے.
اچھا ایمن ایک سوال بتائیے گا, عموماً پاکستان کے اندر فلم جو ہے اس کا ایک ہب تھا اس کی پروڈکشن کا لاہور, اب یہ شفٹ ہو رہا ہے کراچی کی طرف, اس کی ریزنز کیا ہیں؟
کراچی کی طرف شفٹ کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایڈورٹائزنگ انڈسٹری پوری کراچی میں تھی, تو ہماری ایڈورٹائزنگ انڈسٹری نے ہماری کافی بیس بنائی ہوئی تھی ٹیکنیکلی اور ان ٹرمز آف ہماری ٹیمز کے ایکسپرٹیز اینڈ آل, تاکہ ہم ایک سنیما پہ ایک چلنے کے قابل ایک پروڈکٹ بنا سکیں.
یہ بتائیے گا کہ وہ اسٹوڈینٹس پاکستان سے جن کا تعلق ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں امریکہ میں یا باقی دنیا میں, وہ فلم پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے کیا اسکوپ ہے, کتنے چانسز ہیں ان کے لیے کہ وہاں پہ وہ فلرش کر سکیں؟
کافی لڑکے آ بھی رہے ہیں پچھلے بھی کچھ دنوں میں, I've met some team like people جو کہ وہ want to, and I think اس وقت پاکستان میں تو the field is open بہت زیادہ, کیونکہ اس وقت سب چیزیں نئی ہیں, سب ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, تو اٹس مچ ایزیئر کہ آپ ایک فلم بنا سکیں وہاں, آپ اپنی جگہ بنا سکیں. ہمارے کچھ سنیماٹوگرافر اور کچھ جو لوگ ہیں جو ڈائریکٹرز جو باہر سے امریکہ سے آتے ہیں, انفیکٹ انہوں نے وہاں کام شروع کیا اور اس وقت وہ ٹاپ ان میں سے لوگوں میں سے آنا شروع ہو گیا, ان کا نام بہت جلدی, ان کا جلیبی کا جو سنیماٹوگرافر تھے موجود انہوں نے بھی یہیں سے کہا تھا
تو کیا کچھ کسی سطح پہ کیا آپ ہالی ووڈ کے اسٹوڈیوز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں وہاں تک آپ کی ایکسیس ہے؟
ہاں ایکسیس تو بالکل ہے, وہ تو کوئی وہ ایشو نہیں ہے, ابھی ریسنٹلی بجٹ کی بات ادھر بھی گئے وارنر برادرز کو اور اس وجہ سے میں اسٹیٹ سے آئی تھی, پر اب وہی ہے کہ ون وی ہیو دا بجٹ سو آف کورس وی ول, اور ان فیکٹ ابھی جو میری لیٹسٹ ابھی جس فلم پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی اس سے جوائنٹ ہالی ووڈ کولیبوریشن.
پس منظر میں کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ پاکستان کے اندر سینما وہ ریوائیو ہو رہا ہے؟
میرا خیال ہے کہ سینما اب تو ان فیکٹ ریوائیو ہو چکا ہے.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی, ایسے حاضر خدمت ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بھی ہم کچھ اہم اور دلچسپ معلومات لائے ہیں. بعض اوقات ایسے خطرناک حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ تلاش اور امداد کی کارروائیاں درکار ہوتی ہیں, اور اکثر ایسی جگہوں پر مشینوں کی انتہائی ترقی یافتہ شکل میں تیار کیے گئے روبارٹس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب روزمرہ زندگی کا ایک ایسا شعبہ ہے جہاں ممکن ہے جلد ہی روبارٹس یا یہ مشینیں وہ کام کریں جو عام طور پر اب تک انسان کرتے آئے ہیں, اور یہ ہے ریستوران انڈسٹری. وائس آف امریکہ کے جارج پوڈرچ کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ڈاربا روباٹک چیلنج کا انعقاد کیا گیا, جہاں روباٹس یا ان مشینوں کو ایسے کام کرتے دکھایا گیا جو عام طور پر انسان کرتے ہیں, جیسے گاڑیاں چلانا, سیڑھیاں چڑھنا, یا پھر ناہموار راستوں کو پار کرنا, یا پھر ایک کسی کھلے ہوئے والو کو بند کر دینا. اس موقع پر کچھ ایسی ناکامیوں کی بھی وضاحت کی گئی جو مؤثر طور پر چلنے والی مشینوں کو ڈیزائن کرتے ہوئے درپیش ہوتی ہیں. کچھ ہی دنوں کے بعد ٹوکیو میں فوڈ مشینری اور ٹیکنالوجی کی سالانہ نمائش میں ایک ایسی روبوٹ مشین کو دکھایا گیا جو ایک ہی جگہ پر کھڑے رہتے ہوئے انتہائی مہارت سے کھانے تیار کر سکتی ہے, جبکہ دوسری مشینیں کھانے پکانے میں مدد دیتی ہیں, پیسٹریاں بیک کرتی ہیں, یہاں تک انتہائی ماہرانہ انداز میں سوشی بھی تیار کر لیتی ہیں. یسکاوا الیکٹرانک کے اسسٹنٹ مینیجر آکی ہیرو سوزوکی کہتے ہیں کہ ان کا روبوٹ موٹومن SDA-5 باورچی خانے میں بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو کبھی تھکتا ہی نہیں. سوزوکی آکی ہیرو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کھانے کا ذائقہ چکھنا یا پھر بہترین ذائقے کے لیے حرارت اور مسالوں کو بہترین انداز میں منتخب کرنا تو اس کے لیے مشکل ہے, لیکن اگر اسے مسالوں کے متعینہ تناسب کے ساتھ محض کھانا تیار کرنا ہے تو وہ ایسے ہی ایک کھانے کو بار بار تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. نمائش میں اس مشین کی کارکردگی دیکھنے والوں کے لیے کافی متاثر کن تھی.
I wouldn't mind getting a husband like this for myself.
یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے لیے ایسے ہی شوہر کو ضرور پسند کر سکتی ہوں. ٹوکیو میں ہونے والی اسی نمائش میں سوزومو مشینری نے سوشی تیار کرنے والی مشین پیش کی جو جاپان میں انتہائی پسند کی جانے والی اس خوراک کو خوش اسلوبی سے تیار کرتی ہے.
Sushi has been spread to the world, but sushi chefs are not as much.
ہیروشی مونڈن سوزومو مشینری کمپنی کے ایک مینیجر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سوشی اب دنیا بھر میں بے حد مقبول ہو چکی ہے, لیکن سوشی تیار کرنے والے ماہر باورچی زیادہ نہیں. اس مشین کی مدد سے اب ہر کوئی سوشی کو اپنی پسند کے مطابق بار بار تیار کر سکتا ہے. ٹوکیو نمائش میں ایک اور نئی ٹیکنالوجی نے نمائش دیکھنے والوں کو بے حد متاثر کیا. یہ ایک ایسی مشین ہے جو نرم کھانے کے ٹکڑوں کو بآسانی اٹھاتی ہے, اور اس مہارت سے کہ کوئی نشان باقی نہیں رہتا یا اس کی شکل کو نقصان نہیں پہنچتا. اسے فروکاوا کی کو کمپنی نے بنایا ہے. اس کمپنی کی ڈیولپمنٹ ڈویژن یعنی ترقی کے شعبے کے مینیجر تاکویا فروکاوا کا کہنا ہے کہ سویٹل کہلانے والی یہ مشین فاسٹ فوڈ کی صنعت کے لیے بہترین ہے.
This machine is devised to scoop up soft material like hamburger patties or dough.
تاکایا فروکاوا کہتے ہیں کہ یہ مشین برگر میں استعمال ہونے والی پیٹیز یا پھر گندے ہوئے آٹے سے بنی ہوئی چیزوں کو اٹھانے اور انہیں تندور میں یا پھر فریزر میں رکھنے کے لیے بے مثال ہے, کیونکہ یہ ان کی شکل پر کوئی اثر نہیں آنے دیتی. کمپنی نے یہ تو نہیں بتایا کہ ان کی ایجاد سے ٹیکنیکل دنیا میں کوئی بڑا انقلاب برپا ہوگا, کیونکہ ماہرین کو کچھ شبہ ضرور ہے کہ جس سطح پر ان نرم چیزوں کو رکھنا ہوگا ممکن ہے ان کو کسی خاص طرح کے مادے سے ڈھکنا ہو جس سے پانی کے قطرے وہاں پر ٹھہر نہ سکیں. ان مشینوں کے علاوہ ممکن ہے کہ کیک پر مختلف سجاوٹیں کرنے یا پھر سیب کو چھیلنے اور کاٹنے والی مشینیں بھی جلد ہی ہمارے باورچی خانوں کی زینت بننے لگیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بس اتنا ہی. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اس مہینے پبلک افیئرز اور پبلک ڈپلومیسی کے لیے امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ رچرڈ اسٹیگل اور پاکستان میں امریکہ کے سفیر رچرڈ اولسن نے پانی اور بجلی کے لیے پاکستان کے وزیر خواجہ محمد آصف کے ساتھ پاک امریکہ سینٹرز فار ایڈوانسڈ اسٹڈیز کا سرکاری طور پر آغاز کیا. یہ اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے میدان میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجیز میں امریکہ کی شراکت داری سے متعلق 12,70,00,000 کی سرمایہ کاری ہے. 3 جون کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں 300 سے زیادہ طالب علموں, فیکلٹیز کے ارکان اور منتظمین نے شرکت کی. اس منصوبے کا تعلق عالمی پیمانے کی امریکی اور پاکستانی یونیورسٹیوں کے درمیان شراکت داری سے ہے, جس سے تحقیق کو فروغ ملے گا تاکہ پاکستان میں توانائی, پانی, زراعت اور خوراک کی سلامتی کے لیے اختراع پر مبنی اور قابل عمل حل تلاش کیا جا سکے. یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی یعنی نسٹ اور پشاور کی یونیورسٹی برائے انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی دونوں ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کام کریں گی تاکہ توانائی کے شعبے میں تحقیق کے لیے 2 مراکز قائم کیے جا سکیں. ساتھ ہی جامشورو کی یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف یوٹا پانی کے شعبے میں مرکز کے قیام کے لیے باہم شریک ہوں گی, جبکہ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی اور ڈیوس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا زراعت اور غذائی سلامتی کے مرکز کے قیام کے لیے شراکت کریں گی. اپنے کلیدی خطاب میں انڈر سیکرٹری اسٹینگل نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جس مستقبل کی تعمیر چاہتے ہیں اس کا تعلق یونیورسٹی سے یونیورسٹی, کاروبار سے کاروبار اور عوام سے عوام کی سطح سے ہے. یہ ایسے تعلقات ہیں جو پائیدار ہوتے ہیں اور جس سے دونوں جانب حقیقی سمجھ بوجھ اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے اور ترقی کے لیے ہمیں ایک مضبوط بنیاد فراہم ہوتی ہے. اعلیٰ تعلیم کے لیے پاک امریکہ مراکز کی وساطت سے امریکہ اور پاکستان کی یونیورسٹیاں صلاحیت میں اضافے اور طویل المیاد تعاون کے لیے بھی شراکت کریں گی. ان میں نجی شعبہ بھی شامل ہوگا تاکہ اختراع پسندی اور نمو کو مہمیز مل سکے. اس مقصد کے لیے امریکہ تبادلے کے پروگرام کے تحت گریجویٹ کی سطح پر اسکالرشپ مہیا کرے گا اور عالمی پیمانے کی لائبریریوں, لیبورٹریز اور تحقیق کی اضافی سہولتوں کے لیے اداروں کی تعمیر کی حوصلہ افزائی کرے گا. سن 2009 کے بعد سے امریکہ کی حکومت نے 1,000 پاکستانی اسکولوں کی تعمیر کی ہے یا ان کی بحالی کا کام کیا ہے, اور انگریزی کی تعلیم کے لیے پاکستانی طلباء کو 5,000 اسکالرشپ مہیا کیے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم کی خاطر 12,000 سے زیادہ پاکستانی طالب علموں کے لیے اسکالرشپ کا اہتمام کیا ہے. یہ کام یو ایس ایڈ کے مختلف تعلیمی منصوبوں کے تحت انجام دیا گیا ہے۔ فی الوقت امریکہ، پاکستان اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کے درمیان شراکت داری کے 19 منصوبوں میں بھی مدد کر رہا ہے۔ امریکہ کو اپنے شریک کار پاکستان کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے، جس کا مقصد تعلیم اور تحقیق کو فروغ دینا ہے، جس سے دونوں ممالک اور علاقے کو فائدہ پہنچے گا۔
آواز دوست، یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں، آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی۔
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں، تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں۔
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com۔
عمر 15 برس اور قسمت اتنی مہربان، سنیہا کیا کہتی ہیں، جانتے ہیں فکر و فن میں۔
دس برس قبل سلمان خان کی فلم لکی نو ٹائم فار لو ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں ان کی ہیروئن کا کردار 15 سالہ سنیہا نے ادا کیا۔ سنیہا کے لیے یہ فلم واقعی خوش قسمتی کا سبب بنی۔ شہرت تو ملی ہی، کئی فلموں کے لیے ان سے رابطہ بھی کیا گیا، لیکن سنیہا نے کچھ اور فیصلہ کر رکھا تھا۔
کیا محبت ہے، کیا نظارہ ہے، کل الگ یہ دل تھا میرا، اب تمہارا ہے۔
دس برس بعد بے زبان عشق میں ری اینٹری دینے والی 25 سالہ اداکارہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ایک بھارتی ویب سائٹ glamsham.com نے ان کا ایک انٹرویو شائع کیا ہے، جس میں سنیہا نے بتایا کہ وہ اس وقت بہت ہی ناتجربہ کار تھیں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینا چاہتی تھیں، لیکن سنیہا ہندی نہیں تیلگو فلم انڈسٹری کے ساتھ مسلسل جڑی رہی۔
دھیرے دھیرے سپنوں کی سونی سونی دنیا بس آ جا،
کیسے ستارا ہاری میں ہاری، یہ تیری باتیں جھوٹی ہیں سارے، کیسے ستارا ہاری میں ہاری، یہ تیری باتیں جھوٹی ہیں سارے۔
وہ کہتی ہیں کہ اس سے نہ صرف یہ کہ میں نے تعلیم حاصل کر لی، بلکہ بہت سارا تجربہ اور اداکاری کا فن بھی سیکھ لیا۔
ایک اجنبی سا احساس دل کو ستائے، شاید یہی تو پیار ہے۔
سنیہا نے 7 سے زیادہ تیلگو فلموں میں کام کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ پہلی فلم لکی ان کے لیے بہت ہی لکی ثابت ہوئی تھی، لیکن اس کامیابی نے بھی ان کا فیصلہ نہیں بدلا تھا اور وہ بالی ووڈ سے دور ہو گئیں۔ اور اب گریجویشن مکمل کرنے اور اداکاری میں تجربہ حاصل کرنے کے بعد بے زبان عشق کے ساتھ دوبارہ اس انڈسٹری میں قدم رکھ رہی ہیں۔ اس فلم کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ یہ بہت سادہ اور سادہ لوگوں کے لیے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے فلم بینوں پر اعتماد ہے، ہم نے پوری محنت سے اپنا کام کیا ہے اور یہی اصل چیز ہے۔
یہ ہم سب کی طرف اور آپ کے بیوٹیفل فوڈ کلچر کے لیے۔
آخر بہن کس کی ہے؟
انکہا انچوا بے زبان عشق، یہ تیری معصومیت نے ہمیں بنجارا بنا دیا، کہ من بھٹکے تیری اور بار بار، تو نے ایسا کیا کیا تیری۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
بے زبان
ساتھی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر نیلسن لوپس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام میری کہانی پیش کریں گی شہناز عزیز, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد. اور اس کے بعد نیوز شو آپ کے لیے پیش کریں گے انجم ہیرلڈ کے لیے.